لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد. مومنین اکرام، بار بار بے عزا، رمز بقائے تشیع کے ذیل میں امام شناسی کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج لطف پروردگار عالم ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کے سامنے پیغام ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے چند ایک نکات کو بیان کیا، اور اس میں جو سب سے اہم جانب توجہ ہمیں مبذول کرانی تھی وہ یہ تھا کہ جو کہا جا رہا ہے ما علم تفعل، اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا، یہ کام نہ کیا، وما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے رسالت کا ابلاغ نہیں کیا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی پیغام خدا کی جانب سے آئے اور وہ نہ پہنچائیں. لہذا بلاغت قرآن یہ ہے کہ قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، اہم معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے، کہ اتنی شدت کے ساتھ یہاں پر بیان ملتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یعنی اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، گویا اگر تم نے بھی اس کو قبول نہ کیا تو کچھ قبول نہ کیا. تمہارا کچھ قبول کرنا، تم صبح و شام سجدوں میں گرے رہو، روزوں پر روزے رکھتے رہو، جہاد پر جہاد کرتے رہو، قربانی پر قربانی دیتے رہو، اگر اس پیغام کو نہ سمجھا تو گویا کچھ بھی نہ سمجھا. کیوں؟ کیونکہ یہ پیغام ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ تھا. ظاہراً ابلیس نے قیاس کیا، کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، اے خدا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں کیوں کر اسے سجدہ کروں؟ اتنا عبادت گزار تھا، مگر خدا بندے متعال نے اس کی عبادات کو اس کے منہ پر دے مارا، کیونکہ ایک امر کو قبول نہیں کیا، جو پروردگار چاہ رہا تھا اس کو انجام نہیں دیا. بس یہاں ولایت کا معاملہ، امامت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ بعد از رسالت وہاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی منشا یہ ہے، خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ان ہادیان برحق کی ولایت کو سمجھے، اس پر عمل کریں اور ان کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ بس یہ خدا بند متعال کیوں چاہتا ہے کہ ان کی ولایت ہم پر نافذ ہو؟ کیونکہ خدا نے ان کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، خدا بند متعال نے جو کائنات بنائی ہے ان کے سبب سے بنائی ہے۔ بس یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا بند متعال ان کے سبب سے کائنات کو بنائے، ان کی حاکمیت، ان کی ولایت، ان کی حکومت مجھ پر اور آپ پر نافذ نہ کرے؟ آپ ہر مجلس کی ابتدا میں حدیث کسا میں ان جملات کو سنتے ہیں، وما خلقت السماء ممنیتا ولا ارضا مرحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الغطاء۔ نہ روشن چاند بناتا، نہ دمکتا سورج بناتا، نہ دریا بناتا، نہ اس میں روا کشتی بناتا، میں نے یہ سب بنایا ہے تو صرف ان پانچ کی خاطر جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ یہ حدیث کسا مجلس کی ابتدا میں پڑھی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ہم وجہ خلقت کائنات کو سمجھیں کہ کائنات کو خلق کیوں کیا گیا، تاکہ ان کی ولایت سمجھ میں آئے۔ خدا بند متعال نے ایک ہدف تک پہنچانے کے لیے اس کائنات کو خلق کیا ہے، مجھے اور آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے، ایک ہدف تک پہنچانے کے لیے اس حکیم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اور حکیم کا کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں ہوا کرتا، حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ خود خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے، فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو ایسے ہی خلق کر دیا؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے تمہاری خلقت کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تم ایسے ہی خلق ہوئے، بس ایسے ہی اس دنیا میں آئے، چند سال گزارے، چند روٹیاں کھائیں، تھوڑا سا گندم کھایا، تھوڑا سا جو کھایا تولید نسل کی، اور اس کے بعد اس دنیا سے سفر کر دیا؟ نہیں، تمہاری خلقت کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اطاعت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کرے۔ مفسرین نے لکھا ائی یعرفون، یعنی ہماری معرفت حاصل کرے۔ پس جب ہماری معرفت حاصل کرو گے تو عبادات میں بھی آگے نظر آؤ گے۔ جتنی زیادہ معرفت بڑھے گی اتنی زیادہ عبادت کرے گی، اور جن کے پاس معرفت کا خزانہ تھا ان کی عبادات دنیا نے دیکھی کہ جب پیر میں تیر گڑ گیا اور تیر نکالنا چاہا تو اذیت کا احساس ہوا، لیکن جب مصلی عبادت پر آئے تو تیر کھینچ لیا گیا، پتہ نہیں چلا۔ یہ معرفت ہی تو تھی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے علی، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، اور مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے، اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ یہ معرفت کا ہی تو درجہ تھا کہ خدا بند متعال نے جب ان کو خلق کیا تو اپنی مخلوقات میں خیر الخلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا۔ اسے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات یہی رکی جینا کہ رسول اللہ سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے خیر الخلق ان کو قرار دیا ہے۔ پس جب خیر الخلق ان کو قرار دیا ہے اور ان کی خلقت کے بعد ان کے وجود مبارک کی طرف نظر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمائے، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ ابھی مجھے اس حدیث کی ادبی آبھاس کی طرف نہیں جانا، لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اے حبیب، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ توجہ کیجئے گا، حدیث اتنی ہی نہیں ہے، زبردست خاص و عام یہ جملہ ہے کہ حبیب، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ حدیث آگے بڑھی ہے، لولا علی لما خلقت کا، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ حدیث یہاں پر آ کر بھی نہیں رکی، حدیث نے اور آگے بڑھ کر ایک اور معرفت کرائی، کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ سن رہے ہیں حدیث قدسی، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہ کرتا، کچھ خلق نہ کرتا۔ لولا علی لما خلقتکما، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ میں نے دیکھا ایک صاحب بیٹھ کر بڑے اونچے شملے کے ساتھ، بڑی بڑی پگڑی کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بحث کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا فاطمہ زہرا کا مقام رسول اللہ سے بڑھ گیا؟ کیا علی مرتضیٰ کا مقام رسول اللہ سے بڑھ گیا؟ نہیں، رسول سے کسی کا مقام بڑھ ہی نہیں سکتا، بلکہ مقام ہے تو فقط ان کا ہے، اور ان کی نسبت سے جو جو انتساب کرتا ہے، کسب فیض کرتا ہے، مقام تو فقط اسی کا ہے۔ آپ نے حدیث کو صحیح سے سمجھا نہیں، اگر حدیث کو قرآن کی آیات کے ساتھ سمجھا ہوتا، قرآن و اہل بیت کو ساتھ لے کر چلے ہوتے تو سمجھ میں آ گیا ہوتا کیا معنی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما کا، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اگر حدیث اور قرآن کو ساتھ لیا ہوتا، اگر قرآن و اہل بیت کو ساتھ لیا ہوتا، اگر ثقلین کو ان کے دامن کو تھام لیا ہوتا تو پھر معاملہ سمجھ میں آ جاتا۔ آپ نے سادی نگاہوں سے حدیث کو کیوں دیکھا؟ آپ سادے متن کو دیکھ رہے، کلام کلام الہی ہے، حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ آپ ذرا توجہ سے سنیے کیا معاملہ ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک واضح ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، زبردست خاص و عام ہے، نعتوں میں بھی کہا جاتا ہے صاحب لولاک، قصیدوں میں بھی کہا جاتا ہے رسول کو صاحب لولاک۔ یہ صاحب لولاک سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہی لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ آگے بڑی حدیث، لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ ذرا قرآن کی آیت کو اس سے جوڑ لیجئے، وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، آپ نے رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا، تو جب ولی اللہ ہی نہ ہوتا، اس رسالت خاصہ کے بعد امامت خاصہ کا سلسلہ ہی نہ شروع ہوتا، آئے اکمل تو لکم دینکم کو سنبھالنے والا ہی نہ ہوتا، جب اس دین کی مہار کو کوئی تھامنے والا ہی نہ ہوتا تو وجہ خلقت عوض ہو جاتا۔ یہاں پر فضیلت کو بڑھایا نہیں جا رہا ہے، فضیلت اللہ کے رسول کی ہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس پیغام کو محمد عربی نے پہنچایا ہے، اس پیغام کو سنبھالنے والے علی مرتضیٰ ہے۔ اب اگر علی مرتضیٰ اس پیغام کو نہ سنبھالتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو کون پہچانتا؟ اور پھر آگے بڑھ کر کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حلقہ وصل ہے امامت اور رسالت کے درمیان، امامت اور رسالت کے درمیان اس زنجیر کا حلقہ، جس زنجیر نے امامت کو رسالت سے وصل کیا ہے، جس نے تعلق جوڑا ہے، اس تعلق کا نام فاطمہ ہے، لہذا اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا جا رہا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر اس رسالت کے بعد امامت کی اطاعت کرنے والی فاطمہ نہ ہوتی تو دنیا کو امامت کا درس ہی سمجھ میں نہ آتا، لہذا کہا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کی خلقت کا مقصد فوت ہو جاتا۔ خلقت جناب صدیقہ طاہرہ، مقام نور میں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ان میں سے پہلا بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، یہ سب کے سب محمد ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، پس انوار کی دنیا میں حقیقت نور حقیقت محمدیہ ہے، انوار کی دنیا میں حقیقت نور حقیقت محمدیہ ہے، یعنی سمیٹو تو ایک محمد بنے، اگر نشر کرو پھیلاؤ تو محمد سے مہدی تک بنے۔ اگر ان کو اسے بلند اور بیدار صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی، امامت شناسی کا درس ہو نہیں سکتا جب تک ذکر فاطمہ زہرا نہ ہو، کیونکہ امامت کی مبلغہ ولایت کی محافظہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بس حلقہ وصل ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امامت اور رسالت کے درمیان، جوڑتی ہے تعلق کو رسالت سے امامت کا۔ بس دنیا کو کیا معلوم تھا کہ علی کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ دنیا کو کیسے پتا چلتا کہ علی کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ جب پارہ تن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت کر کے دکھایا تو دنیا کو نظر آیا کہ وہ بیوی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے فاطمہ تو بزعتم منی، فاطمہ میرا جزو بدن ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا محمد، وہ جزو محمد جب علی کی اطاعت کرتی ہوئی نظر آئی تو دنیا نے سمجھا اطاعت کہتے کسے ہیں؟ پارے تنے مصطفیٰ ہے نا، جنب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ تو بضعت منی، مقام سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو کاش دنیا سمجھے۔ اور جب یہ مقام سمجھ میں آئے گا تو پھر ولایت اور امامت کی اطاعت سمجھ میں آئے گی کہ کیسے اطاعت کی جائے۔ کیا مقام ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا؟ اسی حدیث میں جب جبرائیل نے پوچھا ومن تحت الکساء، اے پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ تو اللہ تعارف رسول اللہ کے ذریعے نہیں کرا رہا، اللہ تعارف امیر المومنین کے ذریعے نہیں کرا رہا، اللہ تعارف امام حسن کے ذریعے نہیں کرا رہا، اللہ تعارف امام حسین کے ذریعے نہیں کرا رہا۔ اللہ فرما رہا ہے جب جبرائیل نے پوچھا ومن تحت الکساء، پروردگار چادر کے نیچے ہے کون؟ تو پروردگار جواب دے رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ تو عزیزان محترم تعارف رسول اللہ کے ذریعے نہیں ہو رہا، تعارف امیر المومنین کے ذریعے نہیں ہو رہا، تعارف حسین کے ذریعے نہیں ہو رہا، تعارف فاطمہ زہرا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی اور رشتے کے ذریعے تعارف کرواتے، اگر حب تعالیٰ کسی اور رشتے کے ذریعے تعارف کراتا تو اس تعارف میں ایک فاصلہ آ جاتا، کہا جاتا فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، کہا جاتا کہ علی مرتضیٰ ہے، ان کی زوجہ ہے، ان کی زوجہ کے والد ہیں، ان کے بچے ہیں، حسنین ہیں، ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کی والدہ کے والد علی ہیں، علی کی زوجہ ہے، ان کی زوجہ کے والد، ہر رشتے میں رسول ہیں، رسول کی دختر ہے، ان کی دختر کے شوہر، ان کی دختر کے بچے، یعنی ہر رشتے میں ایک فاصلہ آ رہا تھا۔ اور عصمت کے سلسلے میں شاید پروردگار عالم کو فاصلہ پسند نہیں ہے، لہذا پروردگار عالم نے فرمایا ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، فاطمہ زہرا ہے، ان کے بابا ہیں، فاطمہ زہرا ہے، ان کے شوہر ہیں، فاطمہ زہرا ہے، ان کے بچے ہیں۔ جس رشتے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا اس بلا فصل رشتے کو انتخاب کر کے پروردگار عالم نے صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے تعارف کرایا تاکہ دنیا سمجھے مقام فاطمہ کیا ہے۔ مقام سیدہ کونین کو سمجھے، اللہم صلی علی محمد علی مقام صدیقہ طاہرہ کیا ہے؟ امامت کا درس دیا نہیں جا سکتا جب تک صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی حیات پاکیزہ کو بیان نہ کیا جائے، یا اس سے متوسل نہ ہوا جائے، یا اس سے تبسط اختیار نہ کیا جائے۔ کون ہے فاطمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صدیقہ طاہرہ داخل مجلس ہوئی، گھر میں سرکار تشریف فرما ہے، بی بی سلام اللہ علیہ داخل ہوئی۔ اب جب بی بی سلام اللہ علیہ داخل ہوئی ہے، آپ نے آج تک یہ جملہ سنا ہے، بار بار سنا ہے، کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، رسول اللہ احترام میں کھڑے ہوتے تھے، احترام میں فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، عبارت ہے قاما الیہا، کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ فاطمہ زہرا کے استقبال میں صرف کھڑے ہونے کا لفظ نہیں ہے، قاما لہا نہیں ہے، اگر قاما لہا ہوتا تو ان کے لیے کھڑے ہوئے، قاما الیہا کھڑے ہوئے آگے بڑھے، فاطمہ زہرا کا ہاتھ تھاما، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بوسے دیے، فاطمہ زہرا کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، جس جگہ خود بیٹھتے تھے فاطمہ کو بٹھا لا، فاطمہ کے پہلو میں خود بیٹھ گئے۔ آغا جان کاش یہ مقام سمجھ میں آ جائے، کاش یہ مقام سمجھ میں ایک مثال کے ذریعے جوانوں کے سامنے بیان کروں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے سہارا لیا تھا اس مثال کا. آپ گئے کسی مرجع وقت ملاقات کرنے, یا چلے آپ جس کی عزت و تکریم کرتے ہیں اس سے ملاقات کرنے, آپ گئے اپنے مرجع کے پاس اس کی زیارت کے لیے, اس کی دستبوسی کے لیے, اس سے مسئلہ فقہی پوچھنے کے لیے. آپ کی نظر میں اس کا احترام, اس کا اکرام بہت ہے. آپ گئے, آغا صاحب کو سلام کیا, سلام کرنے کے بعد آپ نے دستبوسی کی اور آپ ان کے محضر میں زانوئے تلمس طے کر کے بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا کچھ دیر کے بعد جس کے آپ ہاتھ چوم رہے تھے, جس کے آپ ہاتھ چوم رہے تھے وہی مرجع, اس کے بدن میں جنبش آئی, کوئی داخل ہوا, یہ مرجع اپنی نشست سے اٹھا, آگے بڑھا, اس کا ہاتھ تھاما. ابھی آپ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے, یہ آنے والے کا ہاتھ چومنے لگا, اس کا ہاتھ چوم کر اپنی جگہ اس کو بٹھا دیا, اس کے پہلو میں خود بیٹھ گیا. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیے, آنے والے کا احترام اور اکرام آپ کے دل میں بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو, ابھی آپ کو معلوم نہ ہو کہ کون آیا ہے, ابھی آپ کو پتا نہ ہو کہ علم و معرفت کی کس منزل پر ہے, ابھی آپ کو نہ پتا ہو تقویٰ کی کس منزلت پر ہے, مگر جس کی شخصیت آپ کی نظر میں مسلم تھی, آپ نے اس کے عمل سے سمجھ لیا کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے, اتنا خاص ہے کہ جس کے ہاتھ میں چوم رہا تھا اس آنے والے کے ہاتھ یہ چوم رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اپنے ذہن میں لائیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوئی, رسول اللہ اٹھے, استقبال کے لیے بڑھے, فاطمہ کے ہاتھوں کو تھاما, فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسا لیا, اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھالا, فاطمہ کے پہلو میں خود بیٹھ گئے. تو عزیزان محترم, لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا نا, اسی طرح لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھا. ام المومنین نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بوسے کیوں لیا کرتے ہیں, فاطمہ آپ شوہردار ہیں, بچوں والی ہیں, آپ اتنی شفقت کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کی پیشانی پر بل آیا, فرمانے لگے کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بوسے لیا کرتا ہوں. میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے لیا کرتا ہوں. روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استشمام کیا کرتے تھے, سونگھا کرتے تھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کو اپنی جگہ پر بٹھایا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مقام صدیقہ طاہرہ کیا ہے؟ فاطمہ بس اتم منی, فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ قرۃ عینی, فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, فاطمہ بہجت و قلبی, فاطمہ میرے دل کا نور ہے, فاطمہ میری وہ روح ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. یعنی کبھی روح سے تشبیہ دی, کبھی جسم سے تشبیہ دی, کبھی فاطمہ زہرا کو دل کا قرار قرار دیا, کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو فاطمہ سے محبت کرو, کیونکہ فمن اغضبها فقط اغضبنی, جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ ہے مقام سیدہ, یہ ہے مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. رسول اللہ جب کسی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملتے تھے, جب کسی سفر سے پلٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے جناب زہرا سے ملتے تھے. ایسا ہی ہے نا, خاص و عام سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, جب بھی کوئی اچھی چیز بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا کو بلایا کرتے تھے. دسترخوان پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ راز و نیاز کرنا چاہتے تھے تو جناب زہرا کا انتخاب کرتے تھے. یہ مقام سیدہ کونین ہے, یہ مقام سیدہ کونین ہے کہ رسول اللہ مسلسل لوگوں کی توجہات اس گھر کی جانب کروا رہے ہیں جس گھر میں فاطمہ ہے. جب سب کے دروازے بند ہونے کا حکم آیا, فقط مسجد میں ایک دروازہ کھلتا تھا, وہ تھا علی و فاطمہ کا. جب سب کے دروازے بند کروا لیے تو فقط ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, وہ تھا علی و فاطمہ کا. یہ مقام صدیقہ طاہرہ ہے. اور جب آئے تطہیر کا نزول ہوا اس کے بعد رسول اللہ نے ایک مرتبہ نہیں, رسول اگر کسی کام کو ایک مرتبہ انجام دے تو اس کو انجام دینا سنت ہے, اگر چند مرتبہ انجام دے یعنی ایک سے زیادہ تو سنت موقعہ. رسول اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، دس مرتبہ نہیں، تیس مرتبہ نہیں، مسلسل چھ مہینے تک اس در پر کھڑے ہو کر اس گھر میں رہنے والوں کو سلام کیا ہے. مسلسل چھ مہینے تک اصحاب کے ساتھ اللہ کے رسول آئے اور آ کر نماز کے بعد اس گھر والوں کو سلام کرے. اب آپ کو حکمت سمجھ میں آئی کہ نماز کے بعد میں اور آپ کیوں اہل بیت پر سلام کرتے ہیں؟ ہم ہر نماز کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام پر سلام کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ نماز کے دوران بھی جو سلام ہے وہ سلام انہی پر ہے. نماز کے اتمام کے وقت، تمام ہوتے وقت جو ہم سلام پڑھا کرتے ہیں وہ سلام بھی انہی پر ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے رسول آتے تھے، در پر کھڑے ہوتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت البعی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. یہ انگشت کا اشارہ کر کر، توجہ کیجئے گا، یہ انگشت کا اشارہ کر کر رسول اللہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں گے، رسول اللہ انگوش کا اشارہ کر کر سلام کیوں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آئے تطہیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چلے سلام کرنا تھا سلام کر لیتے، یہ آئے تطہیر پڑھ کر اس گھر کی جانب اشارہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ توجہ رہے. اب میں جس طرف اشارہ کر کے آئے تطہیر پڑھ رہا ہوں، اگر مساجد کے آئے تطہیر کو ڈھونڈنا ہو تو اس مسجد میں آنا، اس در کو دیکھنا. بس اس در میں جو گھر ہے اس گھر میں رہنے والوں کو پہچان لو، وہی مصادیق آئے تطہیر کے. وہی مصادیق ہے. آقا جان، رسول کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ مصادیق آئے تطہیر کو تبدیل کیا جائے گا، لہذا کسی اور در پر کھڑے ہو کر نہیں. اگر کسی اور در سے یہ آیت مخصوص ہوتی تو کسی اور در پر پڑھتے. اللہ کے رسول تو مبلغ تھے، بس جو وہاں سے آیا وہ ان کو پہنچانا ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا عمل مشیت کا تابع ہے، ان کا قول مشیت کا تابع. یہ فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کیا سبب ہے؟ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے من پسند افراد کے فضائل بیان کرنے کا وتیرہ بنا لیا ہے. اگر ممبر پر بیٹھ کر صمیم قلب سے خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، با خدا ہم مجلسوں میں علی علی رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم مجلسوں میں فاطمہ فاطمہ رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم منبر پر بیٹھ کر حسن و حسین کا تذکرہ رسول کی وجہ، سنت رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جاتے تھے، کبھی فاطمہ کا تعارف، کبھی علی کا تعارف، کبھی حسن کا تعارف، کبھی حسین کا تعارف، اور جب تاکید کرنا ہوئی تو رسول اللہ نے کہا زینو مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. بس با خدا ہم منبر پر بیٹھ کر جو علی علی کرتے ہیں یہ رسول کی تاکید کی وجہ سے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں. اور رسول نے کسی ایک مقام پر تو علی کے فضائل بیان کیے نہیں، رسول نے بھی متعدد مقامات پر بیان کیے، کبھی منبر پر بیٹھ کر، کبھی اصحاب کے مجمع میں، کبھی ازواج کے درمیان، کبھی میدان جنگ میں، کبھی میدان مباہلہ میں، کبھی کسی مقام پر، کبھی کسی مقام پر. تو آج شیعیان علی کو جب آپ دیکھیں کہ وہ کسی دریا میں کشتی میں بیٹھ کر علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، وہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ کسی صحرا میں کھڑے ہو کر علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جوانوں کی تصویریں آتی ہیں نا، دریا میں کشتی میں بیٹھے ہیں علی کا قصیدہ، صحرا میں کھڑے ہیں علی کا قصیدہ، پہاڑ پر کھڑے ہیں علی کا قصیدہ. تو ہمیں ہر مقام پر علی اس لیے یاد آتے ہیں کیونکہ ہر مقام پر اللہ کے رسول کو علی یاد رہتے تھے. اللہ کے رسول کو ہر مقام پر علی ابن ابی طالب یاد رہتے تھے، اور منبر پر بے طریقے اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے تھے. تو امامت کے حوالے سے جب تک جناب زہرا کو نہیں سمجھیں گے کون فاطمہ جن کا احترام رسول اللہ کر رہے ہیں. آگے بڑھا معاملہ آئمہ معصوم علیہ السلام کو دیکھیے کس طریقے کا احترام جناب امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا کا کر رہے ہیں. زوجہ ہے مگر احترام کا عالم یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بندے رسول پہ سلام کر رہے ہیں. اگر ادب سکھاتی ہے حدیث کے ساتھ. کاش ہم حدیث کے ساتھ سے اپنے گھر کے ماحول کو اتنا ہی مہذب اور مؤدب کر لیں جتنا اہل بیت کا تھا. شوہر گھر میں داخل ہو رہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ وعلیک السلام یا ابا الحسن. دیکھ رہے ہیں آپ ادب و ادب. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو مولا علی سلام کر رہے ہیں اللہ اکبر. بی بی بہترین انداز سے جواب دے رہی ہے کہا میں اپنے ابن عم کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. کہا آپ کے ابن عم چادر کے نیچے موجود ہیں. امیر المومنین پہنچے اس کے بعد ایک ایک کر کے امام آئے. عرض یہ کرنا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کس طریقے کا احترام صدیقہ کا کر رہے ہیں, کیسا احترام کر رہے ہیں. معصوم فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نحن حجت اللہ علیکم, ہم اللہ کی حجت ہیں تم پر. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا, ہماری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مقام صدیقہ طاہرہ. رسول نہیں ہے, امام نہیں ہے, مگر امام بھی ان کا احترام کرے, رسول بھی ان کا احترام کرے. یہ ہے مقام صدیقہ طاہرہ. بات آگے بڑھی, سرکار قاتم الاوصیہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد والے. فرماتے ہوئے نظر آ رہے فی ابنت رسول اللہ لی اسوہ, رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں میرے لیے اسوہ موجود, میرے لیے اسوہ ہے فاطمہ زہرا. کون فرما رہا ہے؟ وہ امام کہ جس کے بارے میں امام حسین فرمائیں کہ اگر میں ان کے زمانے کو پالوں لخدمتہ, ان کی خدمت کروں, لخدمتہ میں ان کی خدمت کروں اگر امام زمان کے زمانے کو پالوں. امام حسین فرما رہے ہیں اپنے نوے فرزند کے بارے میں. غیبت کے زمانے میں جو شیعہ ہیں نا, جو صادق الوعد شیعہ ہیں, جو صادق القول شیعہ ہیں, جو دین کی حفاظت کرنے والے شیعہ ہیں, اگر آپ روایات کو جا کر پڑھیں نا تو رشک ہوگا. آپ نے جو اپنے دین کو سنبھالا ہوا ہے نا, آئمہ معصومین علیہم السلام کی دعائیں غیبت کے زمانے میں جو ان کے شیعہ ہیں ان کے لیے فراوان ہیں. ان کا جو مقام بیان کیا گیا ہے وہ مقام بہت بلند ہے. بیان کیا کہ ایک مرتبہ امام صادق مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. کہا کہ مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اپنے شیعوں پر. کہا مولا کون سی شیعوں پر؟ کہا کہ جو ہمارے قائم کے غیبت کے زمانے میں زندگی گزاری, کیونکہ وہ ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے, ہمارے آثار کو پڑھ کر سن کر اتنے ثابت قدم ہوں گے کہ اس راہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے, اس راہ میں اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن ہمارے دین سے پھرنے والے نہیں ہوں گے. اب بڑی عرض شاہ میں معصوم علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا ہے. وہ امام یہ فرمائے فی ابنت رسول اللہ لی اسوہ, رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں میرے لیے اسوہ موجود ہے. کون ہے فاطمہ زہرا؟ عہدے کے اعتبار سے, رتبے کے اعتبار سے نہ امام ہے نہ رسول. لیکن اگر آپ منصب کے اعتبار سے, عہدے کے اعتبار سے, رتبے کے اعتبار کے علاوہ بات کریں تو رسول کہہ رہے بذات منی میرا ٹکڑا ہے, اور امام فرما رہے میرے لیے اسوہ ہے. وہ فاطمہ زہرا جو مقام میں, منزلت میں, شان میں, عظمت میں سیدہ نساء العالمین, جو زوجہ امیر المومنین, زوجہ ہوں امیر المومنین, بنت رسول خدا ہوں, وہ فاطمہ زہرا ولایت دفاع میں گھر سے نکل رہے ہیں امامت سمجھانے کے لیے, گھر سے باہر آ رہے ہیں. یہ جناب زہرا کا ہی قول ہے نا, کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. لیکن ولایت کے دفاع میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انداز کیا ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ اس ولایت کے دفاع کے لیے آئی ہیں تو صدیقہ طاہرہ اتنی بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی جیسے جس سے ان کا پورا بدن اتھر مستور تھا, چھپا ہوا تھا, اور چادر اتنی بڑی تھی کہ زمین پر خط کھینچ رہی تھی. انداز اور رفتار وہی تھا جو حالت جلال میں رسول اللہ کا ہوا کرتا تھا. یعنی رسول اللہ کا کیا انداز ہوتا تھا؟ رسول جب حالت جلال میں آتے تھے نا خطبہ دینے تو رسول کی آواز زمین پر خط کھینچتی تھی. آپ نے متعدد روایات میں سنا ہوگا کہ کچھ خواتین نے آ کر رسول اللہ سے شکوہ کیا, رسول اللہ ان کے مردوں کو نصیحت کرنے آئے, اس حالت میں آئے کہ آواز زمین پر خط کھینچ رہی تھی, یعنی زمین پر رگڑتی ہوئی چل رہی تھی, حالت جلال کا اظہار تھا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اسی جلال کے اظہار کے لیے اور اسی نسبت کی وجہ سے اس انداز سے گھر سے نکلی ہیں کہ دنیا کو معلوم ہو فاطمہ ولایت کا دفاع کرنے جا رہی ہے, فاطمہ امامت شناسی کا درج دینے جا رہی ہے, فاطمہ مقام امامت کو سمجھانے جا رہی ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فقط ایک کھجوروں کا باپ طلب کرنے نہیں گئی تھی, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ولایت علی ابن ابی طالب کا مطالبہ کیا تھا اور اس بات کو دشمن اچھی طرح جانتا تھا. اسی لیے جب ہارون نے امام کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرق کا حدود اربا بتائیے میں آپ کو لوٹا دوں, امام کاظم علیہ السلام نے کہا تو نہیں لوٹا سکتا, کہا نہیں آپ بتائیے میں لوٹاؤں گا. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم قطعاً نہیں لوٹا سکتے, اصرار کیا امام علیہ السلام نے, وہ حدود بتائی کہ جہاں پر بنو امیہ اس وقت حکومت پر قابض تھی. جب امام علیہ السلام نے یہ کہا تو کہا کہ ہارون کہنے لگا یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت پوری فدق ہے؟ توجہ کا طالب, دشمن سمجھ رہا ہے, دشمن جان رہا ہے, دشمن پہچانتا ہے. اگر دشمن پہچانتا نہ ہوتا تو مسلم پر بیٹھے جب امام دعائیں پڑھ رہے تھے جن دعاؤں کو اپنے فقط دعا سمجھ رہے تھے تو دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ فقط دعائیں نہیں ہیں, یہ ہمارے خلاف ایک تحریک ہے. اسی لیے تو زہر دیا امام سجاد کو, ورنہ اگر وہ دعائیں فقط مسلح پر بیٹھی ہوئی سادی دعائیں ہوتی تو دشمن کو اس سے کیا تھا؟ ان دعاؤں میں ایسا تحرک موجود تھا, دشمن سمجھ رہا تھا کہ جو امام باقر منبر پر بیٹھ کر فقہ کو بیان کر رہے ہیں فقہ کوئی سادی فقہ نہیں ہے, امام صادق جو کلام کو بیان کر رہے ہیں کلام کوئی سادہ کلام نہیں ہے. لہذا دشمن کو معلوم تھا, جب امام کاظم علیہ السلام نے حدود اربعہ بتایا اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا. امام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو فدق نہیں لوٹا سکتا, تو فدق کو چند کھجوروں کا بات سمجھتا ہے, اور یہ جو میں چند کہہ رہا ہوں نا وہ بھی چند نہیں تھا, لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وسیلہ فدق کو بنایا تھا, ہدف ولایت علی ابن ابی طالب تھا, ہدف ولایت امیر المومنین تھا, ہدف امامت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفی تھی. یعنی فاطمہ زہرا مبلغہ بن کر گئی تھی ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اس تبلیغ کو کوئی جان سکتا ہے؟ اس تبلیغ کو کوئی پہچان سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیسی تبلیغ کی؟ تمام تر عزت و مقام و شرف کے باوجود, ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک گھر تھا کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, وہ گھر علی و فاطمہ کا تھا, لیکن راوی نے جناب زہرا کے آنے کو بیان کیا ہے اور پھر آگے بیان کیا کہ مسجد میں پردہ لگایا گیا, یعنی جناب زہرا نے اس دروازے کو استعمال نہیں کیا ولایت کی تبلیغ کے لیے کہ جو دروازہ گھر سے مسجد میں کھلتا تھا. اگر گھر سے مسجد میں کھلنے والا دروازہ استعمال کرتی تو راوی دیکھ ہی نہیں پاتا کیسے آئیں اور کیسے گئیں. راوی کا یہ بتانا کہ اس انداز سے آئی ہیں جس انداز سے رسول اللہ حالت جلال میں آتے تھے, یہ بتا رہا ہے کہ صدیقہ نے وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جو مسجد میں کھلتا تھا, بلکہ وہ دروازہ استعمال کیا ہے جو مسجد کے باہر سے آتا تھا, جبھی تو آتے ہوئے دیکھا تاکہ دنیا کو پتہ چلے فاطمہ ولایت علی کا پیغام لے کر جا رہی ہیں, فاطمہ ولایت علی کی تبلیغ کرنے جا رہی ہیں, اور دنیا کو معلوم تھا کہ جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور صلوات محمد دنیا کو معلوم تھا کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتی ہیں. جب کوئی مدافع رسول نہیں تھا مکہ میں, رسول کی پشت پر جانوروں کی آلائشیں لا کر کفار ڈالا کرتے تھے, فاطمہ زہرا مدافع رسول بن کر مشکیزہ لے کر جاتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کو پانی سے دھوتی, اور اس کم سنی کے عالم میں ان ملعین پر نفرین کرتی, ان کو للکارتی. یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سن و سال کے اعتبار سے انتہائی کم سن, جرت و استقامت کے لحاظ سے ایسی شجاعت کہ فاطمہ زہرا رسول اللہ کا تن و تنہا دفاع کر رہی ہیں. امیر المومنین موجود ہیں, جناب خدیجہ موجود ہیں, لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دفاع کا انداز اور ہے. وہ مدافع رسول کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا اس طریقے سے دفاع کیا, مدافعہ نے اس طریقے سے دفاع کیا ہے کہ جب مکہ میں کوئی نہیں تھا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ابلاغ کر رہی تھی, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی. مکہ سے مدینہ آ گئی, جنگیں ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتی رہی, مسلمانوں کے لیے دعا کرتی رہی, زخمیوں کو امداد پہنچاتی رہی, زخمیوں کے لیے مرہم تیار کرتی رہی. یعنی شانہ بشانہ علی ابن ابی طالب اور رسول اللہ کے, علی جیسا امام اگر میدان جہاد میں تلوار چلا رہا ہے تو علی کو دلاسا دینے والی فاطمہ کہ یا علی آپ جائیے اسلام کی خدمت کیجئے, آپ کے گھر کی حفاظت فاطمہ کرے گی, آپ کے بچوں کی حفاظت فاطمہ کرے گی. امیر المومنین اگر جہاد کر کے آ رہے ہیں تو تلوار پر روغن لگانے کا کام جناب فاطمہ کا تھا, اس تلوار پر فاطمہ نے کبھی زنگ نہیں لگنے دیا. یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امام معصوم کے حوصلے کو بڑھانے والی ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کرنے والی کا نام فاطمہ زہرا ہے. وہ فاطمہ زہرا جس نے اپنی تمام عمر رسول اللہ کی اطاعت میں گزاری. اب رسول اللہ کے بعد ایک طبیب آتا ہے نا جس کے بارے میں رسول اللہ نے اتنے فرامین ادا کیے ہو, جس کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے کلمات ادا کیے ہو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مطیع تھی کہ ہر وقت اطاعت کرتی بھی نظر آئے. اب رسول کے بعد دنیا دیکھے گی نا فاطمہ کا رخ کہاں, ایک صلوات پڑھے دنیا کی نظریں اٹھیں گی نا فاطمہ کا رخ کہاں ہے, فاطمہ کا چہرہ کس طرف پھر رہا ہے, فاطمہ کا رخ کس طرف ہے, فاطمہ کس سمت میں حرکت کر رہی ہیں. تبھی یہ ہے نا کہ جو رسول کے ساتھ اس وقت تھی جب بہت کم افراد رسول کے دفاع کے لیے تھے, اب رسول کے بعد فاطمہ زہرا کا رخ کہاں مڑتا ہے. تو دنیا نے دیکھا فاطمہ زہرا کا رخ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کی طرف تھا, کیونکہ علی امام برحق تھے. آئیں خطبہ دیا, خطبہ دینے کے بعد جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے مفصلاً اس خطبے میں دو سطور کے اندر امامت اور ولایت کی اہمیت کو بتایا. اس مفصل خطبے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے پہلے امت مسلمہ کے ان غیور مجاہدوں کی غیرت کو بیدار کیا, کہ میرے بابا نے تمہیں ظلمات سے نور کی طرف ہدایت کی, جب تم ظلمت کے گھرٹوں اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے نور ہدایت لے کر میرے بابا آئے. اور اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے خطبہ دینے کے بعد احکام کے بیان کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا ولایتنا امان للفرقہ, ہماری ولایت تمہیں تفرقے سے بچانے کے لیے ہے, امامتنا نظام للملہ, ہماری امامت تمہیں منظم کرنے کے لیے ہے. یعنی تم نے اگر اس ولایت کو قبول نہ کیا تو کہو گے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مگر دوسرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کے ایمان کو درک نہیں کر سکو گے جب تک ولایت کو نہ تھام لو. اور وہی ہو رہا ہے. آپ بتا دیجئے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے جو کہا تھا اس کے برعکس کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, وہی ہو رہا ہے. کہ اگر اس ولایت کو قبول کر لیا ہوتا، اس درس کرامت درس امامت کو قبول کر لیا ہوتا تو یہ تک مشاکل نہ آتی۔ اگر امت غدیر کے اس جادے سے نہ ہٹتی، اگر اس شارۂ غدیر سے نہ ہٹتی، اگر اس مسیر ولایت پر رہتی، تو آج پوری امت مسلمہ، یہ جو 57 ممالک ہیں نا، آپس میں بدست و گریباں نہیں ہوتے، بلکہ ایک مسلم طاقت بن کر دنیا کو تسخیر کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ولایت کی کرامت، کہ جس ولایت کا درس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، جس امامت کا درس صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے۔ لیکن میں نے آپ سے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ ساری گفتگو میرے اور آپ کے لیے، خود ہمارے لیے ہے، ہمارا خطاب ان سے نہیں ہے کہ جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ ہم خود ولایت کو سمجھیں، ہم خود ولایت پر عمل کریں، ہم اپنے وجود پر ولایت کو نافذ کریں، اپنے گھر میں ولایت کو نافذ کریں، اپنے اداروں میں ولایت کو نافذ کریں، ہمارے زندگی کا ایک ایک شعبہ ولایت حق سے لبریز ہو، ہمارے گھر میں خوشی ہو ولایت کے تابع ہو، ہمارے گھر کا غم ہو ولایت کے تابع ہو، میرے اور آپ کے صبح و شام تابع ولایت گزرے، جب میں صبح اٹھوں تو ولایت کی روشنی میں اٹھوں، جب رات کو سوؤں تو ولایت کے نور کے ساتھ سوؤں، پھر جب اس راہ میں موت بھی آ جائے تو حدیث بڑھ کر کہتی ہے ماتا حب آل محمد ماتا شہید، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا۔ یہ محبت آل محمد میم ہا باتا چند حروف کا مرکب نہیں ہے، محبت آل محمد یعنی میری اور آپ کی زندگی میں ان کا عمل جھلکے۔ دنیا میں ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت کے عکاس بن جاتے ہیں، اس کو جیسا لباس پسند ہے ویسا لباس پہنتے ہیں، اس کو جیسا انداز پسند ہے ویسا انداز اختیار کرتے ہیں، اس کو جو کیفیات پسند ہے وہ کیفیات اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، اگر اس کو گھر میں بلاتے ہیں تو اس کی مرضی کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس کو غذا پسند ہے وہ تیار کرتے ہیں، جو چیزیں اس کو پسند ہیں اس کو آمادہ کیا جاتا ہے، جو ناپسند ہیں ان کو دور ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو عام دنیاوی محبتوں کی بات ہے، اگر بات محبت محمد و آل محمد کی جائے تو اب مجھے اور آپ کو بھی زندگی ویسے گزارنی ہوگی جیسے وہ چاہتے ہیں، پھر ہم شیعت کو سمجھ سکیں گے شیعت ہے کیا، شیعت کا مقام کیا ہے اور شیعہ کا مقام کیا ہے۔ آل محمد نے تمام تر قربانیاں، تمام تر عالم کو برداشت کیا۔ صدیقہ فاطمہ زہرا کی بات ہو رہی تھی نا، کیا صدا بلند کی ہے سیدہ نے اپنے بابا کے بعد۔ اگر یہ کربلا کا واقعہ رسول اللہ کے کل 50 سال بعد ہوا ہے، آپ دیکھیے ہوا کیا۔ صدیقہ طاہرہ فریاد بلند کر رہی ہے سبت علیہ مسائل، لو انہا سبت علی الایام سمنا لیالیہ، اے بابا آپ کے بعد ہم پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر یہ روشن دنوں پر پڑتی تو تاریخ شبتمانی سے ہو جاتی۔ معصومہ کا کلام ہے، عام اشعار میں آپ کہہ سکتے ہیں مبالغہ ہے، یہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمانی سبت علیہ مسائل، اے بابا آپ کے بعد کتنی مصیبتیں ہیں، اگر آپ دین کو ایک نخلستان سے تعبیر کریں تو اس نخلستان کے ہر شجر کی جڑ میں آپ کو آل محمد کا خون نظر آئے، کہیں علی اکبر کا لہو نظر آئے گا، کہیں علی اصغر کا لہو نظر آئے گا، کہیں قاسم کا لہو نظر آئے گا، کہیں عبداللہ ابن حسن کا لہو نظر آئے گا، کہیں حسین کا لہو نظر آئے گا، کہیں ائمہ کے لہو نظر آئیں گے۔ اور جب اس نخلستان کے اس باغ کے درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کی صدا بھی کچھ اور نہیں ہے بلکہ اس کی صدا ہے سبت علیہ مسائل، لو انہا سبت علیہ سنہ لیالیہ، اے بابا آپ کے بعد فاطمہ زہرا پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریخ شکتی مانے سے ہو جائے۔ کیسی مصیبتیں آئی ہیں فاطمہ پر؟ مدینہ میں یہ صدا جب جناب زہرا کی بلند ہوئی تھی، جب سیدہ در و دیوار کے درمیان آئیں، محسن سبت ہوئے اور فاطمہ بابا کی قبر پر گئی۔ لیکن جانتے ہیں اگر سماعتوں کو متحر کر کے میں اور آپ توجہ کریں تو آپ کو گام گام پر یہ صدا سنائی دے گی، جب علی کے سر پر ضربت لگی فاطمہ کی صدا بلند ہوئی ہوگی سبت علیہ مسائل، جب حسن کے تابوت پر تیر چلے فاطمہ زہرا کی صدا بلند ہوئی ہوگی سبت علیہ مسلم، جب حسین کربلا کے میدان میں بے آب ہو گیا صحرا میں، اس صحرا میں کہ جہاں پانی موجود تھا مگر حسین کے لیے مناہی تھی، جب پیاسے حسین شہید ہوئے ہوں گے فاطمہ زہرا کی صدا بلند ہوئی۔ بس عزیزان محترم، 13 محرم گزری ہے نا آج، جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے یہ دن کون سا ہے؟ آج ہی کے دن امام حسین کا لاشا دفن ہوا۔ کون سا لاشا؟ بستر لاشا۔ 11 محرم کے دن جب قافلہ چلا تھا پسر صاحب کے حکم پر، ابن زیاد کے حکم پر، سب ملائین کے لاشیں، یزیدی لشکر کے لاشیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دی۔ زمین کربلا پر لاشا پڑا ہے حسین کا، عباس کا، بنی ہاشم کے کچھ افراد کا۔ 11 محرم کو قافلہ چلا، 12 محرم کو کوفہ پہنچا۔ کوفہ کے اس خرابے میں، اس زندان میں آل محمد کو اسیر کیا گیا جس کی حالت اتنی مخدوش تھی، اتنی مخدوش تھی۔ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ خط ڈالے جاتے تھے زندان کے اندر کہ کسی بھی وقت یہ چھت گر جائے گی، یعنی اس طرح بھی ہمیں پریشان کیا جاتا تھا، اور مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے سہمی بیٹھی رہتی تھی کہ کسی بھی وقت یہ چھت گرے گی۔ اور آل رسول سے وابستہ خواتین کی قبر اسی زندان میں بن جائے۔ 13 محرم کو امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھتے پڑھتے اس مقام سے با اجازت امامت کربلا معلہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب سید سجاد علیہ السلام زندان میں نہیں بلکہ با اجاز کربلا امام وقت تھے۔ جب 11 محرم کو جا رہے تھے نا تو باپ کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام کا رنگ اڑ گیا۔ اگر 2 جملے ٹھہر کر سننے، پھر میں آپ کے سامنے مسائل کی روایت۔ آپ میں سے اپنے پیاروں کی قبور کی زیارت کے لیے اکثر لوگ جاتے ہوں، جانا بھی چاہیے۔ آپ میں سے جب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے اس بات کا احترام کرتے ہیں نا کہ اپنے عزیز کی قبر پر پیر نہ رکھیں؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میں زیارت کے لیے وادی حسین گیا، قبر انتہائی منظم بنی ہوئی، لیکن اگر کسی نے قبر پر پیر رکھ دیا تو کوئی عزیز آتا ہے، آ کے کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرے بابا کی قبر ہے، اس پر پیر نہ رکھو، میرا دل دکھتا ہے، فوراً مومن معذرت کر کے قبر سے ہٹ جاتا ہے۔ اب آج ہمیں یہ گوارا نہیں ہماری باپ کی قبر پر کوئی پیر رکھ دے۔ امام سجاد علیہ السلام کا تصور کیجئے کہ جن کے بابا کا پامال لاشا کربلا کے میدان میں پڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق کاردار، سید سجاد کو بے کجابہ اون پر بٹھالا ہوا اور اب مقتل سے گزارا جا رہا ہے۔ جب جناب زینب نے یہ حالت دیکھی نا، کہا سید سجاد بیٹا تم امام وقت ہو، اپنے آپ کو سنبھالو، قریب تھا کہ روح پرواز کر جاتی۔ عرفا بیان کرتے ہیں جناب زینب نے جو خود کو ناقے سے گرایا تھا نا، امام سجاد کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرایا تھا۔ بیٹا سید سجاد تم حجت خدا ہو، اپنے آپ کو سنبھالو، بس باپ کا بے گور لاشا چھوڑ کر، حسین ابن علی کا لاشا چھوڑ کر امام سید سجاد کوفہ گئے تھے۔ 13 محرم کو با اجاز امامت جب امام سید سجاد کربلا آئے ہیں نا، آپ نے نوحوں اور مرثیوں میں سنا امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بے کفن دفن کیے گئے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام شہید حربی تھے، شہید حربی کے لیے ہمارے پاس روایت ہے لا غسل ولا کفن ودفن فی ثیابہ، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں دیا جاتا، اس کو اسی کے لباس میں دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیا کروں حسین مظلوم کی مظلومیت یہ ہے کہ امام کو جو بے کفن کہا جاتا ہے نا، وہ بے کفن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام کے تنے اثر پر جو لباس تھا ظالم وہ لباس لے گئے۔ حسین ابن علی نے لباس کہنا اس لیے پہنا تھا کہ بعد شہادت اشقیا لباس کو نہ لوٹے۔ کس کس ظلم کو بیان کیا جائے، کس کس جرم کو ان ملا
قائن کے جرائم میں سے بیان کیا جائے، ایک انگوٹی کی خاطر، ایک انگوٹی کی خاطر میرے اور آپ کے آقا حسین کی انگوشت بعد شہادت کاٹی گئی، ایک انگوٹی کے لیے انگلی کاٹ دی گئی۔ ایک ملعون آگے بڑھا، قبر پر پٹکا بندھا ہوا تھا، چاہتا تھا کہ اس پٹکے کو چرا لے، امام حسین علیہ السلام کی قبر سے پٹکے کو کھولنا چاہا، امام حسین نے بعد شہادت اپنا ہاتھ اس پٹکے پر رکھ لیا، اب اس نے ہاتھ کو قطع کرنا شروع کیا۔ خود یہ ملعون کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، میں نے کربلا کے میدان میں ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، اس سے ہاتھ کو کاٹنا شروع کیا، بعد شہادت ہاتھ قطع ہوا، دوسرا ہاتھ کاٹنا چاہا، نور کی محملیں اتری۔ یہ ملعون بیان کرتا ہے ان نورانی محملوں میں سے چند بیبی آسیہ بوجھ برآمد ہوئی۔ عالم یہ تھا کہ چاروں طرف جو بیبیاں تھیں نرمی آنے والی بیبی کو قرار نہ تھا، فریاد کر دی جاتی تھی ولدی ولدی حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، فاطمہ زہرا حسین کے لاشے پر حاضر ہوئی۔ بس عزیزان محترم، 13 محرم کو جب امام سید سجاد پہنچے، بنی اسد والوں نے دیکھا کہ گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، اب جب نظر پڑی تو چہرے پر نقاب تھی، بنی اسد والے حیران کھڑے تھے کہ لاشوں کو کیسے دفنایا جائے، کیونکہ نشانی سر ہوا کرتا ہے، لاشوں کے سر موجود نہیں تھے۔ عباس کا لاشا اتنا مغدوش ہو گیا کہ لاشا اٹھتا نہیں تھا، امام سجاد نے سب کے لاشوں کی نشاندہی کی، گنجے شہیدہ میں لاشیں دفنائے گئے، بابا کی ایک بابا کے لاشے کے پاس آئے، ہاتھ سے خاک کو ہٹایا، قبر برآمد ہوئی، امام سجاد نے سب کو دور ہٹا دیا، اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا، بند کرنے کے بعد انگشت سے قبر پر لکھا ہذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا اور غربت کے عالم میں قتل کیا گیا۔ اور چند جملے سن لیجیے دفن شہدا کا، اب حضرت عباس کا لاشا ہے، بنی اسد والوں سے وہ لاشا نہیں اٹھتا، حضرت عباس کے لاشے کے پاس آئے، اب لاشا اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھتا، امام سید سجاد نے باعجاز امامت لاشا دفنایا، عباس کی قبر تعمیر ہو گئی، صدیاں گزر گئی، آیت اللہ حائری سرداب میں گئے، قبر کی مرمت کی ذمہ داری کے لیے آگئے بحر العلوم، قبر میں گئے، قبر کی مرمت کے لیے ایک معمار نے، ایک بنا نے، قبر بنانے والے نے آغا سے پوچھا، آگئے بحر العلوم کیا حضرت عباس لحیم شہیم نہیں تھے، کیا حضرت عباس بلند خامت نہیں تھے؟ کہا نہیں، حضرت عباس بلند خامت تھے، تجھ سے کس نے کہا؟ کہا ہم نے علماء سے سنا ہے حضرت عباس کی قامت بہت بلند تھی۔ کہا بالکل درست سنا ہے۔ کہا آقا پھر یہ قبر اتنی مختصر سی کیوں ہے؟ آقا بحر العلوم نے سر سے امامہ پھینک دیا، دیوار سے سر ٹکرانے لگے، ارے تو نے میرے قلب کو دریدہ کر دیا۔ عباس کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ جب تک بازو سلامت تھے کوئی قریب نہیں آتا تھا، اشقیا نے شہادت کے بعد عباس پر اتنے وار کیے، لاشا اتنا بکھر گیا کہ جب بنی اسد والے اٹھانا چاہتے تھے تو لاشا سنبھلتا نہ تھا، چٹائی منگوائی گئی، لاشے عباس کو رکھا گیا، اس لاشے کو سید سجاد نے خود سیالب الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین،